بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم. پروگرام راہ نجات کے ساتھ میں آپ کا میزبان بشیر احمد حاضر خدمت ہوں. سہرا عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور ان ایام یعنی محرم کے ایام کی مناسبت سے آپ سب ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، یہ ایام مخصوص ہے ابا عبداللہ الحسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور انسانیت کو اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، ظلمت کدے میں جو گرفتار تھی، اس انسانیت اور بشریت کو ایک ایسی راہ دکھلائی جسے راہ نجات کہتے ہیں. جی ہاں، یہ راہ نجات بھی اسلامی عقائد کے حوالے سے بہت سارے موضوع پہ گفتگو کرتی ہے، اور یہ راہ نجات حقیقت میں وہی راہ نجات ہے جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اور آپ کے بہتر ساتھیوں نے، اور اسی طرح آپ کی بہن شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہمارے لیے نشاندہی فرمائی. جی ہاں، حسین کا راستہ جو ہے راستہ، اور حسین کی راہ جو ہے وہی فطرت کا راستہ ہے. یہ درواقع اور اگر دیکھا جائے تو وہی راستہ ہے جو اللہ کی جانب سے انسان کے لیے معین اور مقرر ہوا ہے. یہ راہ حسین ہے، اور اسی راہ حسین کو راہ فطرت کہتے ہیں. جی ہاں، راہ حسین راہ فطرت ہے، اور راہ فطرت کا ہی دوسرا نام راہ نجات ہے. جی ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی پچھلے پروگراموں میں دین کے حوالے سے کہ دین کا سر چشمہ کیا ہے اور دین کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اگر انسان دیندار ہوتا ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں. یہاں پہ ہمارے محترم مہمان نے بہت سارے نظریات پیش کیے، بہت سارے جو ویسٹرن اور مغربی فلاسفروں نے دیے تھے، مثلاً ماہر سماجیات اور ماہر نفسیات کا، اور اس طرح سے کارل مارکس وغیرہ کے نظریات پہ یہاں پہ بحث و گفتگو ہوئی. لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس انسان کے لیے جو مقرر راہ ہے یعنی دین، اس دین کے اصلی سرچشمے کی طرف اشارہ کریں جسے ہم فطرت کہتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں موجود ہے اسٹوڈیو میں جناب حجت الاسلام والمسلمین انتظام الحسنین نقوی صاحب قبلہ. آئیے ان سے اس بارے میں کچھ پوچھتے ہیں اور کچھ حاصل کرتے ہیں. جناب نقوی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطاہرین، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سحر چینل کی ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام عزا کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور سحر چینل کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع دیا تاکہ ہم اسلامی عقائد کے اوپر گفتگو کر سکیں.
جی ہاں، ہم بھی آپ کی خدمت میں ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے. جی، ہماری گفتگو جو پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہی تھی دین کے سرچشمے کے بارے میں، جیسے آپ نے آخر میں کچھ نظریات بیان کیے تھے اور تنقید فرمائی تھی آپ نے، مثلا کہ دین جو ہے افیم ہے ملت کے لیے، دین ملت کو فلج کر دیتا ہے. درحالی کہ آج کے ایام دیکھا جائے، چونکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں ایک ایسی تحریک اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا نہضت حسینی اور تحریک حسینی کے ذریعے سے جو کبھی ختم ہونے والا انقلاب نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے دیندار حسین نے انسانیت کو متحرک کیا، حرکت میں لائے وہ انسانیت کو. تو جیسے وہ نظریہ تھا کہ دین افیم ملت ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی تنقید میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. پھر ہم اصلی ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے آج، یعنی دین کا اصلی سرچشمہ فطرت ہے.
جی، در حقیقت یہ جو کارل مارکس کا نظریہ تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ دین ملت کے لیے اور قوموں کے لیے اور لوگوں کے لیے افہیم ہے، یعنی انسان کو شل کر دیتا ہے، کہ جنہوں نے تعریف کی تھی کہ دین کا مطلب کیا ہوا، دین یعنی ایک ایسا اعتقادی نظام کہ جس کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں موجودہ ان کی حالات کی توجیہ کی جائے اور اس کا اثر ظالموں کے فائدے میں ہوتا ہے. تو ان کی جو گفتگو ہے، جو کارل مارکس نے جو کہا ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کارل مارکس جو تھے وہ دین کو، یعنی کہتے تھے کہ دین انسان کو شل کر دیتا ہے، افیم ہے، جبکہ در حقیقت ہم کو تاریخ میں دیندار لوگ ہی ملتے ہیں اس طرح کے کہ جنہوں نے حقیقتاً ظالموں کے خلاف آواز بلند کی. در حقیقت اگر کوئی واقعاً صحیح معنی میں دین کا مفہوم سمجھتا ہے، جیسے کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو کہ صاحب دین و شریعت رہے ہیں، تو سب سے زیادہ انہوں نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی. اگر دین انسان کو شل کر دیتا ہوتا تو سب سے زیادہ انبیاء اور رسول کو شل ہونا چاہیے تھا اور بے حس ہونا چاہیے تھا ظالموں کے سامنے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اور قرآن بھی اس کی تائید فرماتا ہے، جسے کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ایک تو اللہ کی عبادت کے بارے میں اشارہ ہے رسولوں کا، اور دوسرا طاغوت سے بچنے کا، ان سے مقابلہ کرنے کا. اور جتنے بھی تاریخ بشریت میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے سب نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور دین کے نام پر آواز اٹھائی. اور دین انسان کو ایک ایسی قدرت دے دیتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حالات ہوں، لیکن انسان میں یہ پاور دے دیتا ہے کہ انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اگر واقعی حقیقی دین، یعنی کارل مارکس کے تصور سے بالکل الگ ہٹ کے، بالکل اس کا اپوزٹ، وہ کہتے ہیں دین انسان کو شل کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، دین انسان کو اور زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے.
یعنی انسان جتنا ہی زیادہ دیندار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ فعال اور
ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گا. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے سوانح حیات میں اور آپ کی تاریخ میں دیکھیں کہ آپ نے سب سے زیادہ ظالموں سے مقابلہ کیا. لوگوں نے کتنے ظلم کیے، جنگ بدر جو ہوئی ہے مکے کے لوگوں سے، وہ در حقیقت ظالمین تھے، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کیا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو شہید بھی کیا، پیغمبر اسلام نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں شکست بھی دی. جبکہ اصلی دین سمجھنا ہے تو پیغمبر اسلام سے سمجھیں.
بالکل،
اس سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جب ایک دیندار آدمی ظالموں کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے تو کارل مارکس کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دین انسان کو شل کر دیتا ہے؟
بالکل،
دین کا عقیدہ یہ سراسر ایک دم غلط بات ہے. در حقیقت وہ شاید دین کی جو دوسری تصویر پیش کرتے ہیں لوگ اپنے فائدوں میں، شاید وہ انہوں نے اس چیز کو پڑھا، اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باطل کو حق کا لباس پہنا کے پیش کرتے ہیں. مثلا در حقیقت یہ جو کارل مارکس نے تصور جو پیش کیا قضاء و قدر کا، اور یہ جو چیز ابھی بات ہوئی ہے، تو یہ جبر کا تصور ہے کہ اگر کوئی انسان دیندار ہوتا ہے تو یہ جبر کا تصور اگر وہ کرتا ہے اپنے اندر کہ جو بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا، یعنی جو بھی حالات ہیں، جو لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خدا ظلم کروا رہا ہے، لہذا ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، یہ سب کام خدا کا ہے. یہ جبر، جبکہ اسلام نے اس کی ساخت، اس کے اوپر تنقید کی ہے جبر کے اس موقف پہ. مثلا مولا علی کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جو لوگ جبر کے قائل ہیں کہ خدا بندوں کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے کام کراتا ہے، بندوں کا اس میں کوئی ارادے کا دخل نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حزب شیطان، یہ لوگ خدا کے دشمن ہیں جو اس طرح کا عقیدہ پیش کرتے ہیں. اور دیکھیں آپ، شام کی حکومتوں نے اس فکر کو اپنے ظلم کے، جسے کہا جائے کہ فائدے میں، رائج کیا جبر گرائی کو. کہا کہ نہیں، یہ اپنے جو ہم جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے دوسروں کے اوپر ہماری حکومت کے ذریعے سے، یہ در حقیقت خدا کرا رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا.
یعنی درواقع اپنی حکومت آگے بڑھانے کے لیے جو ظلم و ستم وہ اڑھاتے تھے لوگوں پہ، تو اس کی توجیہ کے لیے،
تاکہ اپنے ظلم کی توجیہ کر سکیں وہ اس نظریے کو، اور اس کو وہ دین کی طرف نسبت دیتے کہ دینی اصول ہے. اور در حقیقت یہ دینی اصول نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ واقع عقل مند لوگ ہوتے ہیں حکومت میں کچھ، تو انہوں نے باقاعدہ مشورہ کر کے باطل کو حق کا لباس پہنا کے. اور کارل مارکس یہیں پہ انہیں مشکل ہوئی ہے، اشتباہ جو ہوا ہے کارل مارکس کو، وہ در حقیقت دین کی اصلی تصویر انہوں نے شاید نہیں دیکھی، جو حقیقی دین ہے اس کی اصلی تصویر کو نہیں دیکھا، بلکہ جو باطل پہ حق کا لباس پہنا کے جو پیش کیا گیا، تو وہ اسی میں ان کو مشکل ہوئی اور انہوں نے دین کی صحیح تعریف نہیں کر پائی اور دین سے وہ بیزار ہو گئے. جبکہ در حقیقت اگر وہ صحیح دین کو سمجھ لیتے تو میرے اعتبار سے پھر تو ان کو اس نظریے کے اعتبار سے ان کو مسلمان ہونا چاہیے تھا.
بالکل.
کہ دین انسان کو ایکٹیو کر دیتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, کہتا ہے کہ نہیں ظلم بالکل برداشت مت کرو.
صحیح.
بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. مولا علی کو دیکھیں آپ, کتنی جنگیں لڑیں, دین ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی. امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیں, بالخصوص امام حسین علیہ السلام, جو کہ ماہ محرم بھی چل رہا ہے, کہ دیکھیں کس طرح سے, یعنی جبکہ آپ کے پاس لوگ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں حمایتی,
صحیح,
لیکن پھر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے 72 لوگ ہی صحیح کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں, لیکن خاموش نہیں رہتے بلکہ تنقید کرتے ہیں یزید اور اس کی حکومت کے اوپر اور اس کے ظلم کے اوپر. یہاں پر دیکھیں, اور جو انہوں نے فضا اس وقت جو بنائی تھی وہ بالکل جبر کی فضا بنا رکھی تھی, یعنی جو بھی کر رہا ہے خدا کر رہا ہے, جو ظالمین نے یزید وغیرہ نے. دیکھیں یہاں پر کئی چیزیں ملتی ہیں, جیسے کہ جب جناب زین العابدین علیہ السلام پہنچتے ہیں شام میں دربار میں, تو آپ کو یہی کمنٹس کیا جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا کہ خدا نے دیکھو تم کو ذلیل کر دیا, یہ ایک شامی آدمی کہتا ہے. یا اس کے علاوہ جو یزید کے کارندے تھے, مثلا عبیداللہ ابن زیاد, جب جناب زینب کوفے میں اور سیدہ سجاد کوفے میں پہنچے اور دربار کوفہ سجا ہوا تھا, تو کیا کہتا ہے عبیداللہ ابن زیاد؟ وہ یہی تو کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اظہر الحق, کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا. وہ نصر امیر المومنین, وہ نصر امیر المومنین, اور امیر المومنین کی, امیر المومنین کی اس نے مدد کی,
یعنی مراد یہاں پہ امیر المومنین
یزید ہے, یعنی نصر امیر المومنین, یعنی خدا نے مدد کی امیر المومنین کی, یزید کی, یعنی درحقیقت یہ یزید کا کام نہیں, یعنی خدا یہ کر رہا ہے لگاتار,
یعنی درواقع جبر جو ہے جبر کی
یعنی خدا کروا رہا ہے یہ سب. وہ اس کے علاوہ واشیا ہو وہ قتل الکذاب بن الکذاب, اور کہتا ہے کہ اور جو اس کے پیروان تھے یزید کے ان کی مدد کی, اور جو کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو قتل کیا خدا نے. یہاں پر دیکھیں پوری جبر گرائی, یعنی جبر کی فضا پوری بنائی ہوئی تھی, یعنی جو بھی کروا رہا ہے خدا کروا رہا ہے, یعنی یہ جو ظلم کیا ہے یعنی در حقیقت خدا نے کروایا, یعنی وہ اس طرح سے اپنے موقف کو بتانا چاہتا تھا.
ایک سائڈ ہے, یعنی ایک سکے کا ایک پہلو ہے, لیکن اس کے مقابلے میں,
اس کے مقابلے میں دیکھیں امام حسین نے بالکل تساہلی نہیں برتی اس کے بارے میں. اور جب یزید نے خط لکھا ولید کے پاس اور کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی, یعنی جو یزید جو بھی کام کر رہا ہے اس کو آپ سگنیچر کر دیں, امضا کر دیں اس کے اوپر کہ یہ صحیح ہے, یعنی بیعت جس کو کہا جائے کہ آپ اس سے راضی ہوں اس چیز کا, امام حسین نے کہا میں بالکل نہیں اظہار کر سکتا. اور امام حسین نے اس کے بعد کہا کہ اسلام پر میرا سلام ہو, یعنی خدا حافظی کرتے ہیں کہ جب یزید جیسا حاکم مسلمانوں کے اوپر آ جائے تو اسلام پہ میرا سلام ہو. یعنی کیا مطلب, یعنی میں ایسے اسلام کے حاکم کو نہیں مانتا کہ جو دین کو تحریف کرے.
یہ صحیح اسلام نہیں ہے,
یہ صحیح اسلام نہیں ہے, حقیقی اسلام نہیں ہے. اور جب جناب زینب بھی پہنچتی ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ جب عبیداللہ ابن زیاد نے لوگوں سے توجیہ کرنا چاہیے تو پھر اس نے اس چیز کو اپنایا جبر گرائی کو. اس کے علاوہ جناب زینب نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے خود دین ہی کے ذریعے سے, خود قرآن کے ذریعے سے جبر گرائی کا. جیسے آپ فرماتی ہیں جب یہ جبر گرائی کی فضا تھی اور پورا ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ یہ خدا نے کیا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے, یعنی انسان کو شل ہو جانا چاہیے یہاں پر, لیکن نہیں, جناب زینب نے کہا کہ دیکھو یہ خدا نے نہیں کیا ہے, یہ در حقیقت تم نے کیا ہے, تمہارے ارادہ و اختیار سے ہوا ہے. آپ یہاں پر ایک آیت پڑھتی ہیں کہ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. آپ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو ان کو مہلت دی ہے, جو ان کو نعمتیں دی ہیں, جو فیسلٹیز دی ہیں, وہ خیر لانفسہم, یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ کیا ہے, انما نملی لہم لیزدادو اثما, اللہ نے جو ان کو یہ مہلت دی اور فیسلٹیز دی ہیں, لیزدادو اثما, اس لیے دی ہیں تاکہ ان کا گناہ اور ان کے مظالم اور ان کے ظلم اور زیادہ ہو جائیں. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو دیکھیں یعنی ان کی جبر گرائی کو باطل کیا یہاں پر, کہ اللہ نے تم کو مہلت دی, اللہ نہیں کروا رہا ہے تم سے یہ کام, اللہ نے تم کو مہلت دی ہے تاکہ تم کو اکٹھا عذاب دے. اور اس کے خلاف دیکھیں کس طرح سے, یعنی تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد, ورنہ کوئی عام اگر یہاں پر عورت ہوتی تو خاموش رہ جاتی, جو اپنے بھائی کا
بالکل
سر کٹتے ہوئے دیکھ چکی ہے, جو اپنے پورے گھر والوں کو لٹتے ہوئے دیکھ چکی ہے, عباس جیسا بھائی بھی جس نے قربان کر دیا, اور تمام اصحاب وہ بھی شہید ہو چکے, گھر کے کتنے نفر, کتنے افراد شہید اور کتنی دردیلے طریقے سے، کتنے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا، اور کوئی عورت ہوتی تو خاموش رہتی، لیکن نہیں، یہ دین تھا کہ جس نے جناب زینب کو دربار میں زبان کو کھلوایا اور اس کے خلاف آپ نے احتجاج کیا کہ دیکھو یہ تمہاری جبر گرائی، دین کی جو تصویر تم پیش کر رہے ہو یہ دین کی حقیقی تصویر نہیں ہے بلکہ ایک تحریف شدہ تصویر ہے، اور ہم اس کے خلاف ابھی بھی آواز اٹھاتے ہیں، تم اگر قتل کرتے ہو، اگر ہمارے بھائی کے سر کو تن سے جدا کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن حق کی آواز ہم ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، ہم کبھی شل نہیں ہوں گے، دین ہم کو یہ سکھاتا ہے.
جی انتظام الحسن نقوی صاحب، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینے کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے، گفتگو ہو رہی ہے دین کے سرچشمے کے بارے میں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ہاں ناظرین، پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے علی جناب مولانا جناب انتظام الحسن نقوی صاحب سے اور کچھ سوالات پوچھیں گے. جناب نقوی صاحب، اس سے پہلے کہ یہاں پہ آپ تنقید کا یہ باب اور کھولیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پہ اکتفا کیا جائے، اور اصلی موضوع جو آج ہے ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں. سرچشمے دین جو ہے فطرت ہے، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسی کے لیے امام حسین نے بھی قیام کیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تھوڑی بہت وضاحت کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ فطرت جو ہے دین کا اصلی سرچشمہ ہے.
جی سب سے پہلے کسی بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس لفظ کے معنی پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، اور تھوڑا سا کہ فطرت، یہ جو لفظ فطرہ ہے یہ اس سے آیا ہے عربی میں.
عربی میں
فطرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کی ابتدا کرنا، خلق کرنا بغیر کسی تقلید کے، یعنی تقلید کے یعنی ویسا کسی نے نہ دیکھا ہو، ویسا دنیا میں وجود میں نہ آیا ہو، بغیر کسی تقلید کے ایک چیز کو ابتدا سے خلق کرنا، یعنی کوئی آئیڈیل موجود نہ ہو بلکہ ایک ابتکار جس کو کہا جائے، ایک دم الگ پہلی طریقے سے ابتدا، نئی چیز کہ ویسا نہ دنیا میں اس خلق ہوا ہو ابھی تک، اس کو فطرہ کے مادے سے ہی آیا ہے، فطرہ کے لفظ سے فطرت، تو فطرہ کے معنی یہ جو ہے. اور اس کے بارے میں جیسا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں فطرہ کے معنی نہیں جانتا تھا، کہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے فطرت سماوات ولرض اس طرح کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا اور دو لوگ جو کہ عرب تھے، بادیہ نشین عرب کے، وہ ایک کنویں کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ انا افطر تو ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں انا افطر تو ہے، کہ سب سے پہلے اس کو میں نے کھودا، تب یہ سمجھ میں آیا ان کو کہ یہ فطرہ جو فطرہ ہے یہ اس کے معنی جو ہے وہ کسی چیز کی ابتدا کرنا ہے، کسی چیز کے خلق کرنے میں، یعنی پہلا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے اس کو کھودا، کیونکہ کنویں میں کئی مراحل ہوتے ہیں کہ ایک بار کھودا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، پھر کھودا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہہ رہا کہ پہلے میں نے کھودا، پہلے کس نے کھودا، تو اسی حساب سے اس کا قبضہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کے بعد جب لفظ فطرت آیا ہے جو کہ قرآن میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، آیت فطرت میں جو کہ فعلہ کے وزن پر ہے، کہ جو نو پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو اصطلاحی طور پہ جلدی سے گزرتے ہیں یہاں پر، یہاں سے بہت زیادہ بحث اس کی نہیں کریں گے، کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں ایک انسان کی خلقت کے وقت، یعنی جب کسی چیز کو خلق کیا جائے تو اس کو کچھ خصوصیات کے ساتھ خلق کیا جائے، اس کو فطرت کہا جاتا ہے. یعنی شہید مطہری اس کے بارے میں اپنی کتاب فطرات اللہ، شہید مطہری کہتے ہیں کہ یعنی جب انسان کے بارے میں اگر یہ ہم قائل ہو جائیں کہ انسان جب خلق ہوا ہے تو اس میں کچھ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، اسی خلق کرنے کے کرتے وقت اس میں کچھ خصوصیتیں رکھی گئیں، تو اسی کو فطرت کہا جائے گا.
اور اس وضاحت میں اور کچھ کہیں گے؟
جی اس کے بعد یہ جو کہا کہ دین جو ہے وہ فطری ہے،
بالکل،
تو حقیقتاً جو دوسرے نظریات تھے ان کے اوپر، کیونکہ وقت ہم نے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے اوپر پوری طریقے سے روشنی ڈالی جائے، بہرحال اس کو اب جو دین کا اصلی سرچشمہ ہے اس کے بارے میں بحث جو ابھی چل رہی ہے، تو فطرت جو حقیقی دین کا سرچشمہ ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں کہ دین جو آیا ہے وہ فطرت سے آیا ہے. مثلاً ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے، اس کا دروازہ ہے. جب روم وہ کمرہ بنایا گیا اس وقت دروازہ
بند ہے،
تو اب وہاں پر اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے.
صحیح.
اب اگر یہ کسی سے پوچھا جائے کہ یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے،
صحیح،
یہ کہاں سے آیا؟ اس میں آدمی آلریڈی ہے موجود اس میں،
صحیح،
تو کہاں سے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ آدمی جو آیا ہے وہ چھت پھاڑ کے آیا ہے، اس میں چھت کو اس نے شگاف کیا اور اس میں آ گیا، غیر معقول بات نظر آتی ہے.
جی،
مذکر خیز ایک دم. اگر کوئی کہے کہ نہیں اس والی دیوار کو توڑ کے آیا ہے، کوئی دوسرا کہے نہیں نہیں وہ اس کونے سے آیا، اس کونے کو توڑ کے آیا ہے، تو ایک دم بالکل بیکار کی
بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے
مذاق کر رہے ہیں. تو جب دروازہ موجود ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ آدمی یہ دروازے سے اس میں داخل ہوئے، اس کے اندر آیا ہے
اور دروازہ بھی کھلا،
دروازہ کھلا ہوا ہے،
بالکل،
تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ دروازے سے آیا ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ یہ چھت توڑ گیا ہے؟ تو یہ دوسرے جو نظریات تھے، کوئی کہتا تھا کہ طبقاتی نظام سے آیا، بالکل اسی طرح سے تھا، کوئی کہے کہ یہ چھت کو توڑ کے آیا ہے، دوسرا کوئی کہتا تھا کہ یہ روانی طور پہ کچھ مشکلات تھیں اس کی وجہ سے دین وجود میں آیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اقتصاد کو محور قرار دیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سب زبردستی کی، جسے کہا جائے کہ بات اسی طرح سے کہ جیسے کوئی کہے کہ ادھر ادھر سے آیا اور دروازے کو چھوڑ دے، بلکہ سب سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دین جو ہے وہ فطرت سے آیا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس میں آلریڈی دین موجود ہے.
اور یہ فطرت جو انسان کے ساتھ ہے، یعنی
انسان کے ساتھ ہے ہمیشہ. جس طرح سے کچھ چیزیں ہیں کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو خلق کرتے ہی وقت ان خصوصیات کے ساتھ خلق کیا. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اس کا دماغ چلا جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کہ جس کو ہم حصے زیبائی کہتے ہیں. کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اس کا دل ضرور جاتا ہے. اگر کوئی خوبصورت چیز سے نفرت کرنے لگے تو یہ بالکل عجیب سی بات مانی جائے گی کہ یہ کیسا آدمی، یہ فطرت کے خلاف بات مانی جائے گی. تو جس طرح سے حصے زیبائی جس کو کہا جائے یہ فطری چیز ہے، اسی طرح سے دین جو ہے نا وہ فطری چیز ہے. اس کے بارے میں آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی کتاب اصول عقائد برائے جوانان میں فرماتے ہیں، جو کہ جوانوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کے حالات پر چھوڑ دیا جائے، اب اس کے لیے نہ کوئی دینی استدلال کرنے والا ہو کہ دین ہے یا نہیں ہے، یا اسی کے علاوہ جو ملحدین ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو کوئی دلیل نہ پیش کریں اس کے سامنے، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور وہ تمام تبلیغات سے، اچھی یا بری، سب سے اس کو دور رکھا جائے. اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ انسان کیونکہ فطرت میں اس کے ہے، پھر بھی دین کی طرف وہ متوجہ ہو جائے گا اور ایک جو طاقت ہے اس کا اعتقاد وہ خود بخود پیدا کر لے گا اپنے اندرونی چیز کی. اور کہتے ہیں کہ یہی فطرت کا جسے کہا جائے کہ نور ہے، کہ جو انسان کے دل و دماغ پہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، اور فطرت کی آواز جو انسان کے اندر گونجتی رہتی ہے. تو لہٰذا انسان اگر تنہا بھی ہے تو بھی اس فطرت کی آواز کو سن لے گا، اور ایک جو قدرت ہے، سب سے آخری قدرت ہے اور سب سے ابتدائی اور آخری قدرت ہے، جس کے بعد کوئی قدرت ہی نہیں ہے، یعنی خدا، اس کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائے گا. یہ فطرت ہے آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، بادشاہ تھے ملک کے، اور خدا کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتے تھے اور بالکل بھی نہیں لیتے تھے. لیکن جب کوئی ان کو پرابلم ہوتا تھا، کوئی مشکل، جب دیکھتے تھے کہ ان کی طاقت اب متزلزل ہو رہی ہے اور اب وہ بادشاہ نہیں رہ پائیں گے یا کوئی مشکل آ پڑی ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی وقت ان کی فطرت ان کو جھنجھوڑتی تھی اور وہ خدا کے نام لینے پہ مجبور ہو جاتے تھے اور خدا کے عقیدہ رکھنے پہ.
جی، آپ کا شکریہ انضام الحسنین نقوی صاحب. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اور مہمان جناب حسین عباس ترابی صاحب، قبلہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے دین کا سر چشمہ یعنی فطرت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ حسین عباس تراوی صاحب قبلہ. آئیے ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. جی جناب تراوی صاحب قبلہ، السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب، میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے، اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بھی آپ سب کو تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں.
جناب ترابی صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے فطرت کے حوالے سے، یعنی دین کا حقیقی سرچشمہ فطرت ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود جناب انضام الحسن نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آیات اور روایات کی روشنی میں اس فطرت کی تھوڑی بہت وضاحت کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے.
جیسا کہ مولانا ابھی فرما رہے تھے، قرآن میں یہ فطرت کا لفظ جو باقاعدہ طور پہ آیا ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مثلا اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں، کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. یعنی سیدھا و مستحکم جو راستہ ہے یہ دین کا راستہ ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے. تو اس آیت کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا کہ فطرت، وہ جیسا کہ خود مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ فطرت یعنی وہ خمیر اول یا خمیر مایا یا صفت یا حالت جو کسی انسان میں اس کے وجود کے آغاز سے موجود ہو، یعنی اس کی ذات کا جز ہو، اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو. یہ اس کا فطرت کا معنی ہے، یعنی فطرت جو انسان کی ذات کا جز ہو. اور جیسا کہ خود بحر الانوار میں رسول گرامی اسلام کی حدیث ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت الہی اور مذہب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی مذہبی پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ کہ خدا کی عبادت کرنا اور اپنے سے کامل کی طرف سجدہ ریز ہونا، یہ انسان اور کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ کسی کے سامنے سر جھکائے. اور کتابوں میں کے اندر جو ہماری عقائد کی کتابیں ہیں، اس میں یہ واضح ہے کہ پیغمبروں کی جو بعثت کا ہدف تھا اور ان کا مقصد تھا، یہ انسانوں کے اندر کھوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنا تھا. ورنہ ظاہری طور پر، اور جو فطری طور پر کہنا چاہیے، ذاتی طور پر ہر انسان کے اندر خدا جوئی کی فطرت اور خدا پرستی کی یہ گویا عادت اور یہ اس کا خمیر مائے اس کے اندر موجود ہے، اس کی ذات کے اندر. پیغمبروں کی بعثت کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ دبی ہوئی فطرت کو بیدار کیا جائے.
جی جی جی، شکریہ حسین عباس تراوی صاحب قبلہ، آپ کا بہت اچھا انداز
میں
آپ نے.
میں ایک سوال کا اور جواب دے دوں کہ شاید کسی کے سوال میں، کسی ذہن میں سوال آئے اور آنا چاہیے کہ جب یہ فطرت کے اندر ہے، انسان کی ذات کا جز ہے خدا کی پرستی کرنا اور دین کو اختیار کرنا، تو دنیا کی اکثر بلکہ جو عوام ہیں یا لوگ ہیں،
بالکل وہ دین سے بیزار کیوں ہیں؟ بالکل
جی، یہ ایک سوال آ سکتا ہے.
بالکل آ سکتا ہے،
لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ تو یہاں پر جو فقط ایک نقطے پر اشارہ کروں گا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے ایک عامل انسان کی آسائش اور آرام ہے. جب انسان جیسے کہ مولانا بھی اشارہ کیا مولانا نے، کہ جب انسان رفا میں ہوتا ہے اور آسائش اور آرام میں ہوتا ہے، تو انسان جو ہے مثلا اپنی فطرت کو کھو بیٹھتا ہے، یا اس کو فطرت کو کوئی کہنا چاہیے کہ سرکوب کر دیتا ہے. لیکن جب یہی انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جیسے قرآن کے سورہ انعام کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ارشاد فرمانا ہے، قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم ساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، یعنی اس وقت تم فقط اللہ کو بلاؤ گے. جب انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے، اور یا ایسا منظر جب دیکھ لیتا ہے، یا ایسا مثلا سانحہ یا منظر یا سین دیکھ لیتا ہے، تب اس کی فطرت بیدار ہوتی. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہارون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہدایت کے امام تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ تمام دنیا والوں کو ہدایت کرنے کے لیے آئے تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا, تو وہ عورت پسند وہ چاہتی کہ امام کو گمراہ کرے, لیکن جب اس نے وہاں کا منظر دیکھا کہ ایک ایسا نورانی شخص گویا سجدے کے اندر ہے اور سبحان قدوسن کی آواز بلند کر رہی ہے, تو کچھ دیر کے بعد جب اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی سجدہ ریز تھی. یعنی جب انسان مصیبت میں آتا ہے جیسے حالات ایسا سین اور ایسا مناظر کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی فطرت گویا بیدار ہو جاتی ہے.
جی شکریہ آپ کا, آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. جی نقوی صاحب, یہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے مہمان جناب حسین ترابی صاحب کے بلا تھے جنہوں نے فطرت کی بارے میں انہوں نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ روایت اور آیت کی روشنی میں, اور ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ جو ہے متولد ہوتا ہے اور جنم لیتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اسے جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں اور فطرت جو ہے اس کی ظلمت کدے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کی طرف آپ کچھ اگر مزید کہنا چاہیں گے تو آپ اس سے پہلے کہ آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں, ایک ناظر ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ سوال ہم سے پوچھیں گے, تو ان سے پہلے سوال. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی جناب آپ کا اسم گرامی؟
امیر حیدر.
جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر دین کا سر چشمہ فطرت ہے اور دین فطری ہے تو پھر دنیا میں دین کے منکر اور ملحد کیوں پائے جاتے ہیں؟
جی امیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا سوال ہے, ہم ابھی آپ کا جواب دیں گے. جی شکریہ, خدا حافظ.
خدا
حافظ. جی یہ ہمارے ناظر بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, بہرحال اگر دین, جیسے حسین عباس ترابی صاحب نے بھی اس کی طرف تھوڑا بہت اشارہ کیا ہے کہ دین اگر فطری ہے لیکن اتنے بے دین کیوں ہیں, دین کے منکرین کیوں ہیں؟
بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہوگی, کیونکہ واقعی یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ اگر واقعی دین انسان کی ذات میں داخل ہے تو دنیا میں منکرین دین کیوں ہیں, دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں کچھ, تو یہ کیوں ہیں؟ تو اس کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں, کئی علتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ والدین جو بچے کی پرورش کرتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے ان کی تبلیغ پہ, جیسا کہ انہوں نے ایک ارشاد بھی فرمایا جناب ترابی صاحب نے کہ کلو مولودین یولدو علی الفطرہ, تو اس کے بارے میں شہید مطہری نے اپنی کتاب فطرت کی پاورخی میں نیچے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث فریقین کے ہاں مسلم ہے, دونوں فریق نقل کرتے ہیں, شیعہ اور اہل سنت دونوں لوگ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کہ اسی آیت کے اسی حدیث کے ذیل میں اہل سنت والجماعت ذکر کرتے ہیں, یہ شہید مطہری نقل کرتے ہیں اپنی کتاب فطرت کی پاورخی میں, کہ آپ کہتے ہیں اسی سے متعلق کہ جو گوسفند پیدا ہوتی ہے, جو بھیڑ پیدا ہوتی ہے, وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے, یعنی کان کٹی ہوئی نہیں پیدا ہوتی, بلکہ یہ دنیا میں ہے کہ جو اس کو پالنے والے لوگ یا جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ اس کے کان کاٹتے ہیں. اسی طرح سے جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, یعنی دین اس میں پایا جاتا ہے, دین کی قوت اس میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو پرورش کرنے والے لوگ ہیں اس میں ضروری نہیں کہ صرف والدین ہی ہوں, بلکہ کوئی بھی پرورش کرے, مثلا ایک حکومت اپنی رعایا کو پرورش کرتی ہے تو ان کا ویسا دماغ بناتی ہے
بالکل,
تاکہ وہ اس فطرت کی جو ان کے اندر نور ہوتا ہے اس کو بالکل جسے کہا جائے کہ خاموش کرنے کی طرف وہ زیادہ پریشر کرتے ہیں اور اس طرح سے ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے دبا دیا جائے اور فطرت کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے. کچھ سوئے تبلیغات کا اثر ہوتا ہے, مثلا میں آپ کو یہاں پر ایک جو کہ میں نے یہ مثال لی کہ یہ غلط تربیت ہے, مثلا جیسے کہ آپ بکری کو لے لیں کہ ہمارے یہاں کا جو رواج ہے کہ جب بکری ہوتی ہے کسی کے گھر میں, بکرا خاص طور سے, بکرا جب ہوتا ہے اور اس کی پرورش کی جاتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے پرورش کرنے والا, تو کبھی ہوتا ہے کہ اس کو موٹا اور چاخ کرنے کے لیے, چاخو چوبند کرنے کے لیے اس کو نقص پیدا کر دیتا ہے اس کے بچپن میں, کیوں؟ تاکہ اس میں زیادہ چربی ہو سکے, مثلا خسی کر دیتا ہے تاکہ اس میں چربی زیادہ ہو سکے, یعنی ایک طاقت کو اس کی ختم کر دیتا ہے
بالکل
پالنے والا, کیوں؟ تاکہ اس سے اپنا. اسی لیے کچھ حکومتیں ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ جب وہ اپنی رعایا کی پرورش کرتی ہیں تو یہ فطرت جو ہے نا اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس کے اوپر زنگ لگا دیتی ہیں.
بالکل
اسی طرح سے مثلا اس کا, لیکن اس کا مثبت بھی پرورش کرنے والے لوگ ہیں. مثلا آپ باغبان کو لے لیں,
جی
ایک باغ والا جو ہے وہ اپنے باغ کی کس طرح سے پرورش کرتا ہے, وہ چیزیں کہ جو اس سے مضر ہیں ان چیزوں سے دوری کرتا ہے. مثلا پانی اگر, اور جو چیزیں فائدہ مند ہیں مثلا پانی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ اس کے لیے مہیا کرتا ہے, یہ طبعی طور پر اس کی پرورش کرتا ہے. تو دیکھیں پرورش بھی ایک مثبت ہوتی ہے ایک منفی ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے مثال کے ذریعے سے بھی, تو ایک اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسان جو مادیات میں سرگرم ہو جاتا ہے,
بالکل
کہ مادیات کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں سرگرم ہوتا ہے, اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے غلط لوگوں کی صحبتوں میں, جو کہ میں نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا, اس طرح سے عوامل ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے اوپر زنگ لگا دیتی ہیں. فطرت ختم تو نہیں کر سکتے, وہ زنگ لگ جاتی, انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا.
یعنی کلی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ فطرت کا نور ہر انسان کے اندر ودیا کیا گیا ہے اور پایا جاتا ہے اس کے اندر. اب یہ ہے کہ بہت سارے عوامل جو ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ فطرت جو ہے دب جاتی ہے, دب کے رہ جاتے ہیں. جی بہت اچھے مطالب کی طرف آپ اشارہ فرما رہے. تو ایک سال ممکن ہے یہاں پہ یہاں ذہن میں آئے کسی کے, مثلا کہ اگر دین فطری ہے تو پھر ہم عقلی یا نقلی دلائل کیوں پیش کرتے دین کو ثابت کرنے کے لیے؟ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہے, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے دین کے سرچشمے کے بارے میں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے مولانا نقوی صاحب سے آگے جو ہم نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب سن دیں. جی ہاں نقوی صاحب,
یہ ایک اچھا سوال ہے کہ اگر دین فطری ہے یعنی خود انسان کی ذات میں پایا جاتا ہے,
جی
تو پھر قرآن اور انسان جو دلیلیں پیش کرتے ہیں, قرآن بھی اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے دین کے اوپر اور انسان بھی اپنی جی عقلی دلیلیں لے کے آتا ہے اس طرح سے قرآن وغیرہ سے, تو پھر یہ کیوں؟ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک اچھا سوال ہے کہ مثلا آپ ہیں, آپ کہیں گئے مسافرت پہ,
جی
سفر پہ, آپ کے ساتھ آپ کا دوست بھی ہے, آپ نے ہوٹل بک کرایا, اس میں آپ رکے, رکنے کے بعد آپ دونوں لوگ, اب کھانے کا ٹائم ہوا, آپ کو بھوک لگنے لگی اور بھوک کی شدت بڑھی, تو اس ہوٹل میں کوئی انتظام نہیں تھا کھانے کا, تو سامنے ایک ہوٹل میں جانا تھا روڈ کراس کر کے, تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو چلتے ہیں وہاں پر کھانا کھاتے ہیں. اب آپ دونوں لوگ جاتے ہیں, بھوک کا بہت ہی احساس ہے اور آپ کو علم بھی ہے, آپ کی ذات میں بھوک کا احساس پایا جاتا ہے,
جی
آپ کو اس کا علم ہے. آپ دونوں لوگ چلے, چلنے کے بعد روڈ کراس کر رہے تھے کہ اس میں خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, آپ کے دوست کے ساتھ, مثلا ایک گاڑی آئی اس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہاں پر تو مشکلات آ گئی سامنے, تو اب آپ جلدی سے متوجہ ہو کر یہ کیا ہوا, جلدی سے دیکھا دوست کو اٹھایا اس کے پاس پہنچے, دیکھا کہ واقعی خطرناک ایکسیڈنٹ ہے، فوراً گاڑی کو روکا اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل لے جانے کے بعد آپ نے اس کا علاج کرانا شروع کر دیا. اب آپ علاج کرا رہے ہیں اس کا، ڈاکٹر نے دیکھا کہا کہ واقعی ایکسیڈنٹ ہے، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، آپ کا پیشنٹ صحیح ہو جائے گا جو کہ مجروح ہوا ہے. اب آپ اسی کا معالجہ اور علاج کرا رہے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ بھوک جس جو بھوک جو کھانا پیٹ بھرنے کے لیے آپ جا رہے تھے ہوٹل میں کھانا تناول کرنے کے لیے، اس کو آپ بالکل بھول گئے.
جی
کیوں بھول گئے؟ کیونکہ دوسری چیز میں زیادہ سرگرم ہو گئے.
جی
جبکہ بھوک آپ کے دل آپ کے ذہن کے اندر ہے اور آپ کے جسم کے اندر اس کا احساس ہے بھوک کا،
بالکل شدت سے،
بہت شدت سے، لیکن آپ اس دوران بھول جاتے ہیں، آپ کو بھوک کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ آپ
مصروف
اس حادثے میں مصروف ہو گئے.
جی
اب جب تھوڑا سا راحت ملی آپ کے مریض کو اور تھوڑا سا صحیح ہوا، آپ نے دوائیں دی اور اس کو ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو مثلا آپ بریانی بہت زیادہ پسند ہے، آپ تو آپ کو بریانی کی خوشبو وہاں پہ بنتی ہے یا کوئی آدمی اپنا ٹیفن کھولتا ہے وہاں پر، آپ اس کو نہیں دیکھتے، حقیقت بریانی حقیقت کھانے کو، آپ اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں. اب جیسے ہی آپ اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں کھانے کی، فوراً آپ کی بھوک جو ہے نا وہ پھر سے بھڑک جاتی ہے.
جی بالکل.
اب یہاں پر آپ بہت زیادہ شدت سے آپ بھوک کا احساس کرتے ہیں. تو یہ جو خوشبو تھی اس نے آپ جس کی طرف آپ کو توجہ یعنی بھول گئے تھے، جس جو آپ کے وجود میں پائی جاتی تھی، اس کا علم آپ کے اندر تھا، اس کا احساس آپ کے اندر تھا بھوک کا، لیکن وہ مصروف ہونے کی وجہ سے اس کو آپ بھول گئے تھے. لیکن یہ جب خوشبو آپ کو کھانے کی ملی، اس حقیقت کھانے کی، تو آپ کی بھوک بھڑک اٹھی ایک دم اور آپ کو پھر سے بھوک کا احساس ہونے لگا. تو یہی حال استدلال کا ہے، دلیلوں کا ہے. اور قرآن جو دلیلیں پیش کرتا ہے، مثلا چاند و سورج کا آنا، دن و رات کا آنا، یہ سب جو دلیلیں پیش کرتا ہے، یا جو عقلا عقل مند دانش مند حضرات جو ہیں دین و دین کے اوپر جو دلیل پیش کرتے ہیں، در حقیقت انسان اس دین کو کسی مصروفیت کی وجہ سے، مثلا مادیات میں جو ابھی اشارہ کیا، جن میں کچھ وجوہات سے وہ بھول جاتا ہے ان سب چیزوں کو. لیکن جب ان سب چیزوں کے استدلال کے ذریعے سے جب حقیقت دین کی اور حقیقت خدا کی اس کو جب خوشبو سنگھائی جاتی ہے استدلال کے ذریعے سے، تو اس کی جو دین ہے، جو فطرت ہے، وہ جاگ اٹھتی ہے ایک دم.
بالکل.
اور پھر وہ اعتراف کرنے لگتا ہے اور اس کو پھر سے اس اپنے علم کا جو اس کے اندر فطری چیز ہے اس کا احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، ایک چیز ہے، ایک خدا ہے کہ جو ہم سے بڑا ہے.
حقیقت میں دیکھا جائے تو انبیاء، اوصیاء، اولیاء یا دوسرے عقلی دلائل صرف اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور بالکل اسی جیسے آپ نے مثال میں فرمایا، خوشبو ہے، حقیقت کی خوشبو ہے
وہ سنگاتے ہیں. اور فوراً ان کو دین کے جو جسے کہا جائے کہ تصور ہوتا ہے، اور دین کا جو ان کے اندر ایک شمع جلتی ہوئی رہتی ہے فطرت کے اعتبار سے، یعنی وہ آ کے فطرت ایجاد نہیں کرتے انسان میں، فطرت دین کو
وہ تو ہے ہی پہلے،
وہ تو ہے ہی آلریڈی پہلے سے، بلکہ ان کو خوشبو سنگاتے ہیں
جی،
اور وہ چیز جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے.
بالکل.
بہت اچھا، اس کا احساس ہو جاتا ہے.
جناب ناقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اور بہت اچھے مطالب یہاں پہ بیان کیے. چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کے ساتھ یہیں پہ خدا حافظی کرنی ہوگی. خدا. جی ہاں ناظرین، یہ تھی گفتگو دین کے سرچشمے کے بارے میں. ہمیں اپنے آرا اور مفید تجاویز سے ضرور مستفیض فرمائیں. لکھیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے، پسند کرتے ہیں اس کو. اپنے آرا، تنقید اور تجاویز ضرور ہمیں لکھیے گا. اور ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے گا، urdutv.irib.ir. ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی ٹائم، تب تک کے لیے خدا حافظ.